إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد پچھلے خطبے میں حج ادا کرنے کا مسنون طریقہ بیان کیا تھا اور یہ ہم جان چکے ہیں کہ صحیح طریقے سے حج کیسے ادا کرنا ہے, سنت طریقے سے حج کیسے کریں. اور آج کے خطبے میں حج کے دوران بعض غلطیوں کا بیان کرتے ہیں, کیونکہ جب صحیح طریقہ آ گیا تو جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے اگر بچا جائے تو حج انشاءاللہ حج مبرور ہو جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں حج کے دوران حاجی کو کن کن غلطیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس طریقے سے وہ ان غلطیوں سے بچ سکتا ہے. نمبر ایک, احرام میں غلطیاں. اور احرام میں جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حاجی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے حج کون سا کرنا ہے. لوگ حج کرتے ہیں جیسا کہ لوگ کرتے ہیں, کون سا حج کرنا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا. یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے قربانی والا حج کرنا ہے, جیسے لوگ کریں گے میں ویسے ہی کروں گا. یہ غلطی ہے. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے حج کون سا کرنا ہے. اور حج کی تین قسمیں ہم نے بیان کی تھی, حج تمتع, حج قران اور حج افراد. قربانی والے حج دو ہیں, تمتع بھی ہے قران بھی ہے. آپ نے کون سا کرنا ہے یہ علم نہیں ہوتا. اور تمتع میں دو طواف اور دو سعی ہیں, قران میں ایک طواف ایک سعی ہے. تمتع میں عمرے کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے, قران میں عمرے کے بعد احرام نہیں اتارا جاتا اور نہ ہی بال کٹ منڈوائے جاتے ہیں. تو یہ دونوں میں فرق ہے. تو یہ جاننا چاہیے کہ کون سا میں نے حج کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ بعض لوگ حج کے لیے آتے ہیں اور میقات سے احرام نہیں باندھتے, جدہ میں آ کے جدہ سے احرام باندھتے ہیں, اور یہ بھی غلطی ہے. احرام باندھنا ہے میقات سے, اور احرام کی نیت بھی میقات سے ہی کرنی ہے. اور ہر ملک کے اپنے اپنا میقات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان کر دیا. اگر کوئی شخص اس طریقے سے آتا ہے حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے اور جدہ میں پہنچ جاتا ہے بغیر احرام کے, جدہ سے وہ احرام نہیں کر سکتا. اس کے سامنے دو راستے ہیں. نمبر ایک, یا تو واپس چلا جائے کسی میقات کی طرف جو زیادہ قریب ہے, اور طائف کا میقات سب سے زیادہ قریب پڑتا ہے جدہ والوں کے لیے. اگر یہ نہیں کر سکتا, اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے, نہ کوئی ایسے شخص ہے جو اسے لے جائے, نہ اس کے پاس پیسہ ہے کہ وہ ٹیکسی پہ چلا جائے, تو اس کی دوسری صورت جو ہے وہ ہے اس نے دم دینا ہے حرم کی حدود کے اندر, بکرا ذبح کرے گا. اور وہ صرف اور صرف مکہ کے فقراء کے لیے جائز ہے, جدہ کے فقراء کے لیے جائز نہیں ہے یا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کا مطلب ہے یہ احرام کے کپڑے سفید دو سفید چادریں. احرام کا مطلب ہے لبیک اللہم عمرہ یا لبیک اللہم عمرہ وحجا. یہ جو آپ الفاظ کہتے ہیں اور دل سے نیت کرتے ہیں یہی احرام ہے. کیونکہ بعض لوگ کپڑے پہن لیتے ہیں دو سفید چادریں پہن لیتے ہیں پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب ناخن نہیں تراشنے سر کے بال نہیں مڑوانے. جب تک آپ نیت نہیں کرتے آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ سر کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں اور ناخن بھی تراش سکتے ہیں. محظورات الاحرام ابھی آپ پر واجب نہیں ہوئے. جب آپ نیت کر لیتے ہیں اس کے بعد اب بعض حالات چیز آپ پر حرام ہو گئی اور اس احرام کی حرمت شروع ہو جاتی ہے. نمبر چار, بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ احرام کا کوئی خاص کپڑا ہے یا کوئی خاص چادر یا کوئی خاص لباس ہے. عورتوں کے لیے کوئی بھی خاص لباس نہیں, عورت کسی بھی پاک اور صاف اور شرعی کپڑے میں احرام کی نیت کر سکتی ہے. کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ سفید کپڑا ہونا چاہیے, کچھ سمجھتی ہیں کہ سبز کپڑا ہونا چاہیے, یہ بات درست نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات نے حج کیا, امہات المؤمنین نے حج کیا, کسی سے ثابت نہیں کہ انہوں نے کسی خاص رنگ کا کپڑا استعمال کیا ہو. جب ان کے لیے کل جائز نہیں تھا تو آج ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ ہماری رہنمائی وہی کرتے ہیں. صحابہ کرام ہمارے سلف صالحین میں سر فہرست ہیں, جیسے انہوں نے عبادات کیے ہمیں بھی انہی کے راستے پر چلتے ہوئے عبادات کرنی ہے. نمبر چار, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب احرام کے کپڑے پہن لی اور نیت کر لی تو دو رکعت واجب ہو جاتی ہے. یاد رکھے احرام کی کوئی رکعت نہیں, جو دو رکعت آپ پڑھتے ہیں وہ سنت الوضوء ہے کیونکہ آپ وضو پہلے کر چکے ہیں. احرام کے لیے کوئی خاص کوئی رکعت نہیں کسی تعداد میں بھی. اس کے بعد بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں تلبیہ نہیں کرتے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. احرام باندھ لیا, نیت بھی کر لی, اب تلبیہ پڑھنا ہے, اور جب تک کہ آپ طواف شروع نہیں کریں گے اس وقت تک تلبیہ پڑھنا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تلبیہ صرف حج کے لیے عمرے کے لیے نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے. تلبیہ عمرے کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی ہے, دونوں کے لیے ہے. جب آپ نیت کر لیں تو آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. اپنی زبان سے اقرار کریں, اپنے دل سے یقین کریں کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا, میں حاضر ہوں, تیرے ہر حکم پہ عمل کروں گا. زبان سے یہی کہنا ہے جب تک طواف شروع ہو, جب تک کہ طواف میں شروع ہو جائے. اور جب آپ مکہ پہنچ جاتے ہیں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے خاص دعائیں ہیں. مکہ شہر کے اندر داخل ہونے کے بعد کوئی بھی خاص دعا نہیں ہے. کچھ لوگوں کے پاس چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے مکہ داخل ہونے کی دعا. یہ دعائیں جو ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر میں داخل ہوتے, ان سے کہیں بھی نہیں ثابت ہوا کہ وہ کوئی خاص دعا پڑھتے مکہ کے لیے یا مدینہ کے لیے کوئی خاص دعا پڑھتے. دوسرے نمبر پر طواف میں بعض غلطیاں. نمبر ایک, حجر اسود سے پہلے طواف شروع کرنا یا حجر اسود کے بعد طواف شروع کرنا, یہ دونوں غلطیاں ہیں. جس نے بعد میں حجر اسود سے بعد میں طواف شروع کیا تو اس کا ایک چکر کم ہو گیا, اس نے ایک چکر دوبارہ پورا کرنا ہے. اور جس نے پہلے کر لیا تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, اس نے حجر اسود کے سامنے جاتے ہی طواف شروع کرنا ہے. دوسرے نمبر پر جو غلطی ہے طواف میں, لوگ رک جاتے ہیں حجر اسود کے سامنے اور دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں اور تین مرتبہ کرتے ہیں اور وہاں پر رک جاتے ہیں اور پیچھے کافی بھیڑ ہو جاتی ہے اور حاجیوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے. اب چلتے چلتے بغیر رکے ایک ہاتھ کو اوپر کرتے ہوئے اشارہ کریں اللہ اکبر کہتے ہوئے, ایک مرتبہ کافی ہے. اور آپ چلتے جب رکنا نہیں ہے. تیسرے نمبر پر غلطی ہے, کچھ لوگ مقام ابراہیم کی طرف جاتے ہیں, ہاتھ لگاتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں. مقام ابراہیم کو بوسہ دینا بدعت ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ بعض لوگ طواف کرتے ہیں حقیم کے اندر سے, حجر اسماعیل کے اندر سے, ان کا طواف ناقص ہو جاتا ہے. کیونکہ حجر اسماعیل یا جو حطیم ہے یہ کعبے کا حصہ ہے، اور کعبے کے باہر سے طواف کرنا ہے، اندر سے طواف نہیں کرنا. جو لوگ اندر سے طواف کرتے ہیں ان کا طواف نہیں ہوا. اگر سارے چکر اندر سے کیے ہیں تو اس نے 7 چکر دوبارہ کرنے ہیں باہر سے. اگر ایک چکر رہ گیا ہے، ایک یا 2 چکر جتنے اس نے اندر سے کیے اتنی چکر وہ دوبارہ واپس کرے گا، بشرط یہ کہ زیادہ لمبا فاصلہ نہ ہو چکروں کے درمیان میں. اگر زیادہ لمبا فاصلہ ہو گیا یا وہ حرم سے باہر نکل گیا پھر کسی نے اسے کہا پھر واپس آیا، پھر پورے 7 چکر لگائے گا. 5 نمبر پہ غلطی ہے، بعض لوگ رکن یمانی کو بوسہ دیتے ہیں. رکن یمانی کو بوسہ نہیں دیا جاتا، رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگا دیا جاتا ہے. بس آپ ہاتھ لگائیں گے، اور ہاتھ کو بھی بوسہ دینا غلطی ہے، ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، اور نہ ہی اشارہ کرنا چاہیے جیسے حجر اسود کے لیے کیا جاتا ہے، یہ غلطی ہے. 6 نمبر پہ جو سب سے اہم غلطی ہے وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بھیڑ میں گھس جانا، خاص طور پہ عورتیں، اور کافی بے حرمتی ہوتی ہے. کوئی دھکا دے رہا ہے، کسی کا ہاتھ لگ رہا ہے، آپ آئے تو ثواب کمانے کے لیے، یہ نہ ہو کہ آپ ڈھیروں کے انبار لے جائیں واپس. نہ محرم مرد ہے، کندھے سے کندھا لگ رہا ہے، بھیڑ ہے، تو کیا ضرورت ہے آپ کو وہاں پہ بوسہ دینے کی؟ جب آسانی آپ کے لیے موجود ہے، اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو ہاتھ لگا کے بوسہ دیں، نہیں دے سکتے کوئی آگ کے ہاتھ پہ لکڑی ہے اسے لگا کے بوسہ دیں، نہیں دے سکتے دور سے اشارہ کریں، آپ کو وہی ثواب ملے گا جو بوسہ دینے والے کو مل جاتا ہے. اتباع سنت کی بات ہے، جو اتباع سنت نہیں کرتے، اپنی منمانی کرتے، اپنی ہوا نفس کا شکار، اپنی ہوا نفس کے شکار میں ہوتے ہیں، پھر ان سے یہی کچھ ہوتا ہے، پریشانی ہی پریشانی اور تکلیف ہی تکلیف، خود بھی تکلیف میں ہوتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ بوڑھے لوگ بےچارے گھس جاتے ہیں، ان کو اب گھس تو کے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے وہاں سے، تو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ اور یہ بھی غلطی کہ کچھ لوگ بےچارے لائن میں لگے ہیں، ان سے آپ آگے آ کے ان کا حق لے لیتے ہیں. مسلمان کا حق اگر روڈ پہ آپ چلے جائیں بل پے کرنے کے لیے، آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ لائن میں آگے آ جائیں ان کے لیے، یہ دنیاوی مسئلہ ہے. تو دین کے لیے کیا آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ان کے آگے گھس جائیں، پہلے بوسہ دے کے چلے جائیں، اور بےچارا 1 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے بوسہ دینے کہ آپ بھی لائن میں لگ جائیں، کیا مشکل ہے آپ کے لیے؟ وقت اگر آپ کے پاس ہے تو کسی کے پاس بھی وقت نہیں، سب جلدی میں آتے، سب مسافر ہیں، تو اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. اس کے بعد جو غلطی ہوتی، بعض لوگ 2 رکعت نماز بھول جاتے ہیں، طواف کے بعد 2 رکعت نماز بھول جاتے ہیں، اور یہ سنت ہے، یہ ضرور ادا کرنی ہے. اور مقام ابراہیم، کچھ لوگ مقام ابراہیم کے ساتھ جڑ کے ہی یہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. مطاف کے اندر جہاں تک طواف ہوتا ہے وہاں پر آپ نے رکاوٹ نہیں پیدا کرنی. مسلمان بھائی کو تکلیف دینا حرم کے باہر بھی جائز نہیں، حرم کے اندر بھی اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے کہ ہم قریب ہو کے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی وجہ سے کتنی لوگ پریشان ہیں پیچھے، اور کتنی لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں رش کی وجہ سے. وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری وجہ سے کوئی شخص مر بھی سکتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو پرواہ نہیں ہوتی. وہ یہ چاہتے کہ ہمارا حج بہترین ہو جائے، اگرچہ وہ حج میں سے صرف حج کی قبولیت لے کے جاتے، کوئی ثواب بھی نہیں ہوتا ان کو. اور طواف میں یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ پورے چکروں میں اپنے دونوں جو کندھے وہ ڈھانپ کے چلتے ہیں. مردوں کے لیے سنت اتباع کرنا کہ دائیں کندھا نکال لینا جب طواف کرے، وہ طواف کے بعد وہ اپنے دونوں کندھے ڈھانپ لے. سعی میں غلطیاں، بعض لوگ جب سعی میں چلتے ہیں تو آیت کریمہ کو نہیں پڑھتے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، آپ نے یہاں پہ پڑھنا ہے. دوسری غلطی، جب قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں جیسے حجر اسود کے لیے اشارہ کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے بھی غلط ہے، ایک ہاتھ سے بھی غلط ہے. آپ نے وہاں پر جو ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کی طرح، جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر دعائے مسنون جو پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا وہ پڑھیں، یہ سنت طریقہ ہے. اور سہم یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ خاص دعائیں پڑھتے ہیں، طواف میں بھی غلطی ہوتی ہے اور سعی میں بھی، یہ چھوٹے کتاب کے بکری حرم کے باہر جو ان میں دعائیں لکھی ہیں ان میں سے اکثر دعائیں تو صحیح ہیں لیکن یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے کہ کس چکر میں کون سی دعا پڑھنی، اس کو تعین کرنا، متخصص کرنا ہر چکر کے ساتھ، یہ درست نہیں ہے. آپ نے جو بھی ذکر کرنا ہے، قرآن مجید کی جو بھی سورت پڑھنا چاہتے ہیں آپ کے لیے جائز ہے، جو بھی سنت سے ثابت ذکر آپ پڑھنا چاہیں وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے. بدع اذکار نہ حرم کے اندر جائز ہے نہ حرم کے باہر جائز ہے. اللہ اللہ کے ذکر کرنا یہ بدعت ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں. نہ حرم کے اندر اس کو پڑھنا جائز ہے نہ حرم کے باہر پڑھنا جائز ہے، کہیں بھی جائز نہیں ہے. تو جب سنت کے اذکار موجود ہیں، لا الہ الا اللہ افضل الذکر، لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، تو پڑھتے ہوئے کیا مشکل ہے؟ اب لا الہ الا اللہ بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے؟ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھیں آپ کے گناہ معاف، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. کتنے گناہ ہیں اس مسلمان کے، سمندر کے جھاگ دنیا کے پورے سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں تو وہ بھی معاف ہے. سبحان اللہ وبحمدہ کتنا مشکل الفاظ ہیں یہ، لیکن اللہ اللہ اور اس طریقے کے اذکار بدع اذکار پڑھنا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے دل کو مطمئن کر رہا ہوں، یہ درست ہے اپنے دل کو مطمئن کر رہا ہے لیکن اپنے رب کو راضی نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کی رضا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، سعی میں پوری سعی میں دوڑ لگاتے ہیں، جلدی ہوتی ہے، کسی کو دھکا لگ رہا ہے، کسی کو کندھا لگ رہا ہے، دوڑ لگانی ہے دو سبز لائٹوں کے درمیان میں، بس یہ سنت ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے، بعض عورتیں بھی دوڑ لگاتی ہیں، عورت کے لیے دوڑ لگانا جائز نہیں ہے اور مردوں کے لیے بھی مسنون ہے، فرض نہیں. اگر بھیڑ ہے تو دوڑ نہ لگائیں، کچھ لوگ بھیڑ میں بھی رش میں بھی دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بات درست نہیں. کچھ لوگ سعی شروع کرتے ہیں مروہ سے، یہ بھی غلطی ہے. سعی شروع ہوتی ہے صفا سے، مروہ سے نہیں ہوتی. جس نے مروہ سے سعی شروع کی ہے اور اس نے صفا پر ختم کیا تو اس کا نہ عمرہ ہو نہ حج ہو جب تک کہ وہ سعی دوبارہ نہیں کرتا، کیونکہ سعی عمرے کا اور حج کے ارکان میں سے ہے، اس کے بغیر نہ عمرہ ہوتا ہے نہ سعی ہوتا ہے. اور جس نے مروہ سے شروع کیا غلطی سے اور واپس مروہ پہ چلا گیا تو اس کے 8 چکر ہوئے، یعنی 7 جو سنت سے ثابت ہے وہ درست ہیں، جو ایک زیادہ ہے اس کی معافی ہے، لیکن دوبارہ ایسے نہیں کرنا. حلق اور تقصیر میں غلطی، بعض لوگ سر کے بعض حصوں سے کینچی سے بال کاٹتے ہیں، میرے بھائی یہ سنت سے ثابت نہیں. تقصیر کہتے ہیں بالوں کو کتروانا، اور حلق کہتے ہیں بالوں کو مڈوانا اس طرح سے، یہ دو چیزیں سنت سے ثابت ہیں. صحابہ کرام نے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی محلقین کے لیے، رحمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو محلقین پر، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ پھر جب صحابہ نے یہ سوال کیا والمقصرین، تو 4 مرتبہ فرمائے والمقصرین، یا مقصرین ہیں بالوں کو کتروانے والے یا محلقین ہیں بالوں کو مڈوانے والے. یہ تیسری قسم کہاں سے آئی کہ کبھی ادھر سے لے لیے، تھوڑا سا ادھر سے لے لیے، یہ سنت سے ثابت نہیں، اور نہ ہی عربی زبان میں اسے تقصیر کہا جاتا ہے. اور اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ اپنا توب لے جاتے ہیں درزی کے پاس اور آپ کہتے ہیں مجھے یہ توب کاٹ دیں، قصر کر دیں، چھوٹی کر دیں، لمبی ہے، کیونکہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس کی توب جو ہے وہ ٹخنے کے اوپر ہو، ٹخنے کے جو نیچے ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو آپ درزی کے پاس چلے جاتے ہو کہ توب مجھے چھوٹے کر دیں، قصر کر دیں، اور درزی صاحب کیا کرتے ہیں توب کے بعض حصوں میں سے تھوڑا سا ادھر سے لیا، تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے لے لیا اور آپ کو دے دی، کیا آپ لے لیں گے وہ توب؟ آپ کہیں گے آپ نے صحیح طریقے سے اس توب کو کاٹا ہے؟ کوئی نہیں ماننے کے لیے تیار، کیونکہ کاٹنے سے کہتے ہی نہیں ہیں، کاٹنے کہتے ہیں پورے توب کے پورے حصے سے برابر کاٹنا، اور سر کے بالوں کی بھی یہی تقصیر ہوتا ہے کہ پورے سر کے بال جیسے آپ کٹنگ کرواتے ہیں وہی کٹنگ کرنی ہے، یہ سنت طریقہ ہے. جس نے غلطی سے یہ کر لیا اور بعض حصے کاٹ لیے وہ دوبارہ جا کے پورے سر کے بالوں سے بال کٹوا لے. 8 تاریخ کو منا میں غلطیاں، منا میں جاتے ہی بعض لوگ یہ نہیں دیکھتے کوئی منا کے اندر ہیں باہر ہیں، کہیں بھی جگہ مل گئے بیٹھ گئے، یا روڈوں پہ اپنا بستر بچھا دیتے ہیں اور حاجیوں کو کافی تکلیف دشواری ہوتی ہے، یا وہاں پر جھگڑا ہوتا ہے یہ میری جگہ ہے یا یہ میری جگہ ہے، میں پہلے ہوں میں پہلے ہوں. بھی دیکھیں آپ حج کے لیے آئے ہیں، آپ نے کوئی گالی منہ سے نہیں نکالنی، آپ نے کوئی غلط الفاظ مسلمان بھائی کا نہیں استعمال کرنے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو جائے. یہ صرف حرم کی حدود میں نہیں، صرف حج میں نہیں، یہ حج سے پہلے بھی حج کے بعد بھی ہمیشہ. تو حج میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو دھکا دیتا ہے یا گالی دیتا ہے تو اس وہ حج کا حج مبرور کر کے جائے گا؟ وہ تو وہاں پر منا میں جاتے ہی جو آپ کو آسان جگہ مل جائے، آپ گروپ کے ساتھ ہو تو یہ بہتر ہے، گروپ میں جائیں اپنے خیمے میں رہیں. کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اپنے فیملی لے جاتے ہیں اور ان کی بیوی اور بچے روڈ پہ پڑے ہوتے ہیں، یہ کون سا حج ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے کہ اپنے بیوی اور بچوں کو روڈ پہ بٹھایا ہوا ہے؟ حج کرنا ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، تو بہترین طریقے سے کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ دنیا کا آپ کا مالک، آپ کا کفیل آپ کو کسی کام کے لیے بھیجتا ہے، وہ بہترین طریقے سے کر کے آتے ہو. اگر تھوڑی سی غلطی ہوئی تو آپ کو شک ہوتا ہے کہ میری سیلری کٹ جائے گی، میری تنخواہ کٹ جائے گی. تو رب الجلال سبحانہ و تعالی بادشاہوں کے بادشاہ نے آپ پر حج زندگی پوری میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، اس میں بھی آپ پرواہی نہیں کرتے. آپ کی مرضی جیسے بھی کرنا ہے، چاہے گناہ کو ڈھیر لے کے جائیں کوئی حرج نہیں، بس حج ہی کرنا ہے بس. نہیں میرے بھائیو، حج کریں احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے، جس سے آپ کی دنیا بھی بدل جائے اور آپ کا رب بھی آپ پر راضی ہو جائے. کتنی لوگ ہیں حج کر کے جاتے ہیں جیسے پہلے تھے ویسے حج کے بعد ہیں. سود کھانے والا حج کرتا ہے واپس جاتے ہی سودی کاروبار ہے. والدین کا نافرمان حج کرتا ہے واپس جا کے وہی نافرمانی ہے. زنا کرنے والا حج کرتا ہے واپس جا کے وہی زنا ہے. تو فرق آپ کی زندگی کب تبدیل ہوگی؟ یہ حج مبرور کب ہوگا آپ کی زندگی میں؟ کب آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا؟ جب ہم چاہیں گے، جب یہ حج اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام نے کیا. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے جب یہ حج کریں گے تب زندگی دیکھیں کیسے تبدیل ہوتی ہے. اور منا میں یہ بھی غلطی ہوتی ہے، بعض حاجی ظہر اور عصر کی نماز جمع کرتے ہیں. منا میں جمع نہیں کیا جاتا، یاد رکھیں، جمع کیا جاتا ہے صرف عرفات اور مزدلفہ میں، نمازوں کو جمع نہیں کیا جاتا منا میں. آپ قصر کریں گے، چار والے دو تو پڑھ لیں گے لیکن دو نمازیں جمع نہیں کریں گے. نو طریقوں عرفات میں غلطیاں، بعض لوگ جب عرفات میں جاتے ہیں تو عرفات کی حدود کے اندر نہیں بیٹھتے یا وہ پرواہ نہیں کرتے. اور یاد رکھیں جس نے ایسا کیا، اگر ایک بالشت بھی عرفات کی حدود سے باہر بیٹھا اور سورج غروب ہو گیا، نو تاریخ ختم ہو گئی، اسے بعد میں پتہ چلا دس تاریخ کو کہ وہ عرفات کی حدود سے باہر تھا، اس کا حج نہیں، حج نہیں اس کا. اب نو تاریخ واپس نہیں آ سکتی، کیا کرے گا؟ وہ عمرہ کرے گا، احرام اتارے گا، اس پر دم واجب ہے، اگلے سال حج فرض ہے اس پہ، دوبارہ کرے گا. چھوٹی سی غلطی سے اپنے پوری محنت کو ضائع کر دیا، چھوٹی سی غلطی ہے، دیکھنے والے کی چھوٹی سی غلطی ہے لیکن کتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کا حج ہی سارا کا سارا حج ضائع ہو گیا. کیونکہ عرفات میں ٹھہرنا رکن ہے حج کا، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. باقی ارکان تو آپ دوبارہ کر سکتے ہیں واپس، طواف رہے گا طواف جا کے کریں، آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، سعی رہے گا سعی بھی کر سکتے ہیں، لیکن عرفات نو تاریخ کو آپ نے ٹھہرنا ہے، دس تاریخ کو ٹھہرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو نو تاریخ کب آئے گی آپ کے لیے؟ وہ تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے بس. اب اگلے حج میں آپ دوبارہ حج کریں گے. عرفات کے دن میں غلطی، بعض لوگ جاتے ہی جبل الرحمہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر بھیڑ ہوتی ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر پہاڑ کے اوپر آپ نے قدم نہیں رکھا تو آپ کا حج نہیں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہاں پر ٹھہرا ہوں اور عرفات پوری کی پوری ٹھہرنے کی جگہ ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اس لیے فرمائے تاکہ لوگ تا قیامت یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تھے تو ہم بھی یہیں پہ رکے. لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا اور بات قتل و غارت تک بھی پہنچ جاتی کہ یہ وہی جگہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے اور یہی جگہ سب سے افضل ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیا کہ میں یہاں پر ٹھہرا ہوں اور عرفات پوری کی پوری ٹھہرنے کی جگہ ہے تو اب بات برابر ہو گئی، کسی جگہ کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. اور سنت ہے کہ اگر آپ پہاڑ کی طرف جاتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے, پہاڑ کی طرف رخ کر کے نہیں, یہ بھی غلطی ہے. کچھ بعض لوگ پہاڑ کی طرف رخ کر کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھا کے اور سارا وقت وہیں پہ گزار دیتے ہیں. آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کرنا ہے, پہاڑ کی طرف نہیں. نماز میں غلطی ہوتی ہے عرفات کے دن, عام طور پہ دیکھا جاتا ہے مسجد نمرہ میں امام نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور حاجی جو ہیں وہ دور کہیں دو یا تین کھڑے ہو کر اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں, ان لوگوں کی نماز نہیں. کیونکہ صف کر ہونا ضروری ہے نماز کے لیے, شرط ہے کہ صفیں ملی ہی ہونی چاہیے. اب آپ کی صفیں تو منقطع ہو گئی ہیں, آپ دور دراز عرفات کے کونے میں آپ کو آواز آ رہی ہے اسپیکر سے اور آپ اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھ, لیکن صفیں تو سیدھی نہیں ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اکیلا صف کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جو صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھے, نماز نہیں اس کی. وہ یہ عام غلطی دیکھتے ہیں عرفات میں, صفیں دور دور ہیں لیکن اس امام کے اقتداء میں پڑھتے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی جماعت کر کے پڑھنے کیا مشکل ہے, جو مخیم ہے خیمے ہیں ہر خیمے میں تقریباً ہزار کی تعداد کے قریب لوگ ہوتے, تو اپنی جماعت بھی نہیں کرتے کیا مشکل ہے, چاہے دو لوگ بھی اپنی جماعت کر سکتے ہیں. جو اس سے بڑی غلطی ہوتی ہے کچھ لوگ جب دور ہوتے ہیں ریڈیو چلاتے ہیں, ریڈیو پر امام کی آواز سن کے جماعت کر لیتے ہیں اسی امام کے پیچھے مسجد نبوی میں, یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہے. نہ اس کی نماز ہے نہ اس کی نماز, دوبارہ نماز دہرائیں گے. اور نو طرح کو یہ بھی غلطی ہوتی ہے لوگوں سے, اپنا اکثر وقت جو ہے وہ گزار دیتے ہیں کھانے پینے کے پیچھے, جہاں پر سبیلیں چل رہی ہیں وہاں پر دوڑ ہوتی ہے. اور عصر کی نماز کو وقت سے پہلے ادا کرنے کی وجہ یہی ہے, حکمت یہ ہے واللہ اعلم, کہ آپ اپنے رب کے لیے فارغ ہو جائیں. پورے سال میں ایک یہی وقت ہے, سب کچھ چھوڑ دیں اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر, دونوں ہاتھ اٹھا کر سر کو جھکاتے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگیں, یہ وقت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھوکے رہیں, میں یہ نہیں کہنے والا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہے چیز خرید کے لے لیں, اپنا وقت سبیلوں میں ضائع نہ کریں. لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں, دھکے ہوتے ہیں اور لوگ چیزوں کو ایسے ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں, مجبور ہیں وہ, کسی ہاتھ میں تو کسی کو نہیں دے سکتے, نہ کوئی لوگ لائن اور کیوں بنا کے آتے ہیں, انہوں نے پھینک رہے اور یہ بےچارے لڑ پڑتے ہیں آپس میں اور ایک دوسرے کے ہاتھ سے بھی کھینچتے ہیں, منہ سے گالی بھی نکل سکتی ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی حاجت کے مطابق چیز لے لیں اور آرام سے بیٹھ کے اپنے رب کا ذکر کریں. بعض لوگ دیکھیں کارٹن بھر کے جاتے ہیں سبیلوں سے, پھر اٹھا نہیں سکتے بےچارے, چلنا ہوتا ہے پھر چھوڑ کے جاتے ہیں. مسلمان بھائی کو بھی اس کھانے سے محروم کیا اور خود بھی نہیں کھایا. اپنی ضرورت کے مطابق چیز اٹھایا کریں, اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع نہ کریں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ نہ ہو کہ حج میں شیطانوں کو بھائی بن جائے اس تبذیر کی وجہ سے یا کھانے کو ضائع کرنے کی وجہ سے. سبیل بہت مل گئی, تھوڑا سا ادھر سے کھایا تھوڑا سا ادھر سے کھایا باقی پھینک دیا. نہیں میرے بھائیو, جیسے آپ کو ضرورت ہے آپ کو مسلمان بھائی کو بھی ضرورت ہے. جیسے آپ بھوکے آپ تو وہ بھائی بھی بھوکا ہے, جیسے آپ پیاسے آپ تو وہ بھائی بھی پیاسا ہے. جنگ یرموک میں ایک مشہور واقعہ ہے, صحابہ کرام شدید زخمی تھے تو ایک صحابی اپنے بھائی کو دیکھنے گیا, جا کے دیکھا کہ شدید چوٹیں لگی ہوئی ہیں, آخری وقت ہے. تو اس نے کہا اپنے بھائی کو میں پانی پلا دو, پانی لے کے گیا, بھائی کو کہا پانی پی لو. وہاں سر ساتھ سے کہیں سے آواز اسے آئی, آہ آہ کی آواز آئی. تو اس نے کہا مجھ سے وہ زیادہ حاجت مند, اس کو پانی دے دو. اپنے سگے بھائی کو چھوڑ کے اس کی طرف گیا. تیسرے شخص کی آواز آئی اس سے زیادہ شدت میں, کہتے مجھے نہیں چاہیے اس کو دو, اس کو زیادہ ضرورت ہے. وہاں پہ چلا جاتا ہے, وہاں پر جاتے وہ مر جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. واپس آتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے, بھائی کی طرف وہ بھی مر جاتا ہے, تینوں شہید, ایک پانی کی بوند کسی نے نہیں کی. اسے کہتے ہیں ایثار. صحابہ کرام نے یہ سبق ہمیں سکھایا ہے, اس طریقے سے آپ زندہ رہو, اس طریقے سے زندگی گزارو. اور یہ کہاں پہ ہے؟ یہ میدان جنگ کے میدان میں ہے, عرفات اور مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, وہاں پر ہم یہ اظہار نہیں کر سکتے. بھی چاہے تو یہ ہمیں کہ ہم خود بھی خریدیں لوگوں کو بھی دیں, یہ نہیں کہ لوگوں کا مال بھی ہم خود لوٹ لیں اور خود کھا لیں باقی ضائع کر دیں. دوسری غلط, چوتھے نمبر کی غلطی عرفات میں یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے نکل لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، یاد رکھیں، جب تک سورج غروب نہیں ہوتا آپ نے عرفات سے نہیں نکلنا، جو نکل گئے سورج غروب ہونے سے پہلے واپس آ جائیں، اگر واپس نہیں آتے تو ان پر دم واجب ہو جاتا ہے. مزدلفہ میں غلطیاں، لوگ جاتے ہی کنکر چننا شروع ہو جاتے ہیں، کنکریں آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، جو نہیں مزدلفہ سے، اور مغرب اور عشاء کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے، جاتے ہی مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھنی ہے اور اس کے بعد میں 2 رکعت عشاء کی پڑھنی ہے، یہ اپنے کام کریں مزدلفہ میں، جاتے ہی کنکر نہیں آپ نے چننے، کنکر نہیں اٹھانے آپ نے جاتے ہی. اور بعض لوگ جاگتے رہتے ہیں. مزدلفہ کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت مغرب کے 2 رکعت عشاء کے پڑھ کے سو گئے، اور بعض لوگ جاگتے رہتے ہیں صبح تک. بھئی 10 طرح کو آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں، پھر اتنی ضعف اور کمزوری ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے کہ 10 طرح کو کام پورے نہیں ہوتے. تو آرام سے سو جائیں اور 10 طرح کو آپ آرام سے 10 طرح کے اعمال کریں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، 10 طرح کو بھی غلطیاں ہوتی ہیں. کچھ لوگ یہ جو 5 چیزیں کام میں نے بیان کی تھی پچھلے خطبے میں، کہ سب سے پہلے بڑے جمرہ کو کنکر مارنا ہے، پھر قربانی کرنی متمتع اور قارن کے لیے، پھر سر کے بال منڈوانے ہیں، پھر طواف الافاضہ کرنا ہے، وہ 5 نمبر پر سعی کرنی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ترتیب واجب ہے. ترتیب واجب نہیں ہے، ترتیب مستحب ہے، بہتر ہے. آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ان کو آگے پیچھے کر لیں آسانی کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے. اور کنکر مارتے ہوئے غلطیاں، یاد رکھیں 10 تاریخ کو عید کے دن آپ نے کسی وقت میں کنکر مارنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے زہر سے پہلے مارے زہر کے بعد مارے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ کو زہر کی اذان کے بعد کنکر ماریں گے، اس سے پہلے جائز نہیں. جس نے زہر سے پہلے کنکر مار لی ہے اس پر واجب ہے کوئی دوبارہ جا کے زہر کے بعد کسی وقت میں مار لے، اگر وہ نہیں مارتا تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے. دوسری قسم کی غلطی، کنکر مارتے ہوئے لوگ، کچھ لوگ بڑے بڑے پتھر مارتے، کنکر نہیں مارتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیطان سے بدلہ لے رہے ہیں، اور اس پلر بیچارے کو اتنے پتھر، بڑے بڑے پتھر، یہ جوتے بھی مارتے ہیں. یہ سننے سے ثابت نہیں، یہ جائز بھی نہیں ہے میرے بھائیو. جس نے ایسا کیا تو اسے توبہ کرنی چاہیے. یہ جو پلر ہے آپ کے سامنے، یہ شیطان نہیں ہے، یہ نشانی ہے اس حوض کی جس میں آپ نے کنکر پھینکنا ہے. آپ نے کنکر حوض کے اندر پھینکنی ہے، تو دور سے آپ کیسے پتہ چلے گا کہ حوض کہاں پہ ہے؟ تو یہ اس لیے پلر بنایا ہے، یہ ابھی جو دیوار بنی ہے یہ نشانی ہے کہ آپ نے اس حوض کے اندر کنکر کو پھینکنا ہے، بس یہ اس لیے نشانی ہے. یہاں پر کوئی شیطان نہیں ہے، کوئی ابلیس یہاں پہ نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنکر، یہ جو پلر ہے، یہ شیطان ہے، یہ شیطان نہیں ہے، غلط فہمی ہے یہ. اس لیے کوئی لوگ جوتے مارتے ہیں، کچھ لوگ بڑے پتھر مارتے ہیں. اگر اتنی نفرت ہے اس شیطان سے اس وقت، تو پورے سال میں نفرت کیوں نہیں ہے؟ ابھی تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اسے جوتا مارو جو سنت میں ثابت نہیں ہے. اس وقت آپ نے صرف وہی کنکر، چھوٹے کنکر مارنے ہیں، تو پورے سال میں نفرت کہاں جاتی ہے؟ اس شیطان کے راستے میں پورا سال میں سارا وقت کیوں گزارتے ہو؟ جیسے آپ کو اس وقت نفرت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہ اسے پتھر مارو، اسی طریقے سے پورے سال میں اس شیطان سے نفرت کرو اور اس کی چال میں نہ پھنسو اور اس کے راستے پہ نہ چلو. کچھ لوگ جب کنکر مارتے ہیں تو گالی بھی دیتے ہیں شیطان کو، کہ کنکر مار کر آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، منہ سے غلط الفاظ نہیں نکالنے، گالی نہیں نکالنی، اللہ اکبر آپ نے کہنا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے. بعض لوگ 10 تاریخ کو کنکر مارنے کے بعد اور سارے کام 10 لوگ کرنے کے بعد وہ کسی کو وکیل بنا کے کنکر دے کے چلے جاتے ہیں. ایسے لوگ 3 بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور 3 دم واجب ہو جاتے ہیں. منا میں ٹھہرنا واجب ہے، یہ چھوٹ گیا. کنکر مارنا خود اگر عذر شرعی نہیں ہے یہ واجب ہے. وکیل بناتے ہیں اگر کوئی عذر شرعی ہو تب. کوئی عذر نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پاؤں میں درد تھا. مجھے بتائیں وہ کون سا حاجی جس کے پاؤں میں درد نہیں ہوتا. پاؤں میں درد کوئی مرض ہے, کوئی بیماری ہے یا کوئی عذر ہے؟ جسم میں پاؤں میں درد سب کے ہوتا ہے. یہ عذر نہیں ہے کہ آپ کنکر کسی اور کو دے کے آپ وکیل بنائیں. تو جس نے ایسا کیا وہ طواف الوداع اپنے وقت سے پہلے کیا. تو یہ تین غلطیاں ہیں اور ان تین غلطیوں پر تین دم واجب ہو جاتے ہیں اور لوگ لاعلمی میں چلے جاتے ہیں. آپ نے 12 تاریخ کو طواف الوداع کرنا ہے, پھر آپ نے مکہ سے نکلنا ہے. 12 تاریخ سے پہلے طواف الوداع جائز نہیں ہے. جس نے 12 تاریخ سے پہلے طواف الوداع کیا تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے. اگر واپس آتا ہے طواف الوداع کر لیتا ہے پھر تو اس پر ایک دم ہے یا دو دم ہے. اگر کنکر اس نے خود نہیں مارے, وکیل بنائے ہیں, تو اس کا الگ دم ہے. منا میں رات گزارنے کا الگ دم ہے. اور طواف الوداع اگر وہ آ کے واپس کر لیتا ہے تو اس کا وہ دم معاف ہو گیا کہ اس نے طواف الوداع کر لیا. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں خاص لوگ برے صغیر سے کہ عورت کو کنکر نہیں مارنا چاہیے. جو عورت حج کرتی ہے اس کا خود خاوند یا بھائی یا والد خود وکیل بن جاتا خود کنکر مارتا ہے. یہ بات درست نہیں. عورت نے خود اپنے کنکر مارنے ہیں تو بھیڑ میں کیسے مارے گی؟ تو یہ کس نے کہا کہ آپ بھیڑ میں لے جاؤ اپنی فیملی کو. رات کے وقت آپ کنکر مار سکتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کو جائز نہیں, سورج غروب ہو گئے تو اس کے بعد کنکر مارنا جائز نہیں. صحیح بخاری مسلم میں ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور یہ عرض کی, یا رسول اللہ میں نے اس وقت تک کنکر نہیں مارے جب تک کہ شام نہیں ہوئی, شام کے بعد میں نے کنکر مارے. عربی زبان میں شام کہتے ہیں عصر سے لے کے رات تک, یہ سارا شام ہے. اور انہوں نے اس لیے کہا کہ شام ہو گئے, اگر سورج غروب ہونے سے پہلے ہی ضروری تھا تو تعجب کیوں ہوتا صحابی کو؟ تعجب ہوا کیونکہ انہوں نے مغرب کے بعد کنکر مارے. اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ میں نے غلطی تو نہیں کی؟ تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج, کرو کوئی حرج نہیں. تو رات کا وقت لمبا ہوتا ہے, دن میں زیادہ بھیڑ ہوتی, زیادہ رش ہوتا ہے, جان چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. حج کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو وہاں پر ہلاک کر کے واپس آؤ یا ادھر کے پھر واپس ہی نہ آؤ. حج کا یہ مطلب نہیں ہے. حج میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں. رات کو چلے جائیں اور رات کو آپ آرام سے اپنی فیملی لے کے جا سکتے ہیں اور کنکر مار سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بشرط یہ کہ دوسرے دن کی صبح سے پہلے, اگر دوسرے کی اذان ہو گئی تو اس طریقے سے آپ کے یہ کنکر رہ گئے. اگر عذر شرعی ہے تو کوئی دم بھی نہیں ہے اس کے اوپر, مجبوری ہے اگر فیملی ہو اور وقت آپ کو نہیں ملا. تو یہ اہم غلطیاں تھیں جو میں نے بیان کرنا ضروری سمجھی. بعض غلطیاں جو ہے وہ زیارت مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ سمجھتے ہیں کہ حج اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت نہ ہو, اور یہ بات درست نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت کرنے میں فضیلت ہے اور بہتری ہے اور اجر ثواب کا باعث ہے, کوئی شک نہیں. لیکن حج کے ساتھ اسے منسلک کرنا یہ بات درست نہیں ہے. اور یہ جو عام حدیث یا یہ عام الفاظ ہم سنتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہیں کی تو میری جفا کی, یہ موضوع روایت ہے, موضوع روایت ہے, یہ حدیث ہے ہی نہیں, یہ جھوٹی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت کرنے کی فضیلت ہے, آپ زیارت ضرور کریں, کوئی حرج نہیں. لیکن حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ حج پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مسجد نبوی کی زیارت نہ حج کے ارکان میں سے نہ واجبات میں سے ہے, فضیلت ہے. تو اس کا الگ آپ کا ثواب ہے, اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ جائیں. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيكم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين, وعن معهم بفضلك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.